شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله ونفسي میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ بار بار آئمہ علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو جو پیغام دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے، وہ تقوی الہی کا پیغام ہے کہ اگر یہ تقوی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ تمام شہوات اور تمام برائیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور اگر یہ جوہر انسان کے پاس حاصل نہ ہو سکا تو پھر انسان کا برائیوں سے پرہیز کرنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ تقویٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک منفی صفت ہو کہ صرف اور صرف گناہوں سے پرہیز کرنے ہی کا نام جو ہے، اور صرف پرہیز کا نام ہی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جو اپنے اندر اس باطنی صفات بھی رکھتا ہے۔ اگر انسان پرہیز کرنے ہی کو سب کچھ سمجھے تو اسباب گناہ سے فرار کرتا ہے۔ پرہیز کرنے والے معمولاً اسباب سے فرار کرتے ہیں، اور اسباب سے فرار کر کے ایسی جگہ پر پہنچ جانا کہ جہاں پر گناہ کا امکان نہ ہو، تو پھر معاشرے سے دور ہو جائے گا، اور وہ انسانی معاشرے سے دور ہو کر کیا تقویٰ حاصل کر سکے گا۔ لہٰذا نہ یہ کہ تقویٰ کو بالائے طاق رکھ کے انسان معاشرے میں زندگی گزارے، اور نہ معاشرے سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچائے، بلکہ معاشرے میں رہ کر صلوات پڑھیں، بلکہ سماج میں رہ کر، معاشرے میں رہ کر انسان ریاضت کے ذریعے سے، کوششوں کے ذریعے سے، محنت و مشقت کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے، مشقت کے ذریعے سے ایک جوہر حاصل کر لے، اور وہ جوہر جب حاصل ہو جائے گا، وہ قوت جو حاصل ہو جائے گی روح میں، تو وہ شے آپ کو جس طرح سے معمولی مثال میں جیسے گاڑی کا بریک ہوتا ہے، اگر وہ ہو جائے تو وہ ہر برائی سے، ہر خطا سے، ہر سزا سے، ہر برائی سے انسان کو بچا لے گا، اور اگر وہ شے انسان کے پاس نہ ہو تو پھر انسان ایک ایسے گھوڑے کا سوار بن جاتا ہے جو سرکش گھوڑا ہے۔ خطاؤں پر سوار، خطا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے جو ہے خطا کار سواری پر بیٹھ جائے اور وہ اپنے سرکش سوار کے ذریعے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، گر جائیں۔ اور متقی و پرہیزگار شخص کی مثال ایسے سواری کی ہے جس کی سواری اس سوار کے اختیار میں ہے کہ جہاں وہ لے جانا چاہے ایک رام سواری کی طرح بہت سکون کے ساتھ اسے اس منزل پہ لے جاتی ہے جہاں انسان جانا چاہتا ہے۔ تو تقوی کی مثال ایسی ہے کہ متقی انسان نہایت سکون کے ساتھ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کے جذبات، اس کے احساسات اس کے اختیار میں ہوتے ہیں کہ اس کے جذبات اسے بے قابو ہونے نہیں دیتے، اس کے احساسات اسے بے لگام ہونے نہیں دیتے، بلکہ وہ جذبات اور احساس پہ پوری طرح سے قابو رکھتا ہے۔ اسیر جذبات و شہوات نہیں ہوتا، اسیر ہوا و ہوس نہیں ہوتا۔ تو تمام برائیوں سے پرہیز کرنے کا بس ایک ہی ذریعہ ہے، اور یہی وہ شے ہے جو انسان کو اچھائیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ تقویٰ ہو تو انسان کے اندر سوائے اچھائیوں کی اور کوئی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں جو روزے فرض کیے ہیں اس کے لیے یہی کہا ہے کہ ہدف نہائی ہمارا یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ صرف بھوک و پیاس کا احساس کافی نہیں ہے، بلکہ اس بھوک کو عبور کر کے تم قیامت کی بھوک کا احساس کرو، اس پیاس سے عبور کر کے اس پیاس کا احساس کرو جس وقت کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، جس وقت تمہاری کوئی پیاس بجھانے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اگر ماہ رمضان میں تم نے بھوک و پیاس کا احساس کر لیا تو تم پھر وہاں بھوکے نہیں رہو گے، وہاں تم پیاسے نہیں رہو گے۔ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی روایت میری نظر سے گزری کچھ دن پہلے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روزہ دار جب سو جاتا ہے تو اللہ اسے کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ روزہ دار جب سو جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھایا پیا ہوا ہے، اب نہ پیاس اسے لگتی ہے نہ اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو بھوکا رہتا ہے اللہ اپنے پاس سے اسے کھلاتا ہے۔ دنیا کی غذاؤں سے محروم کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ روحانی غذاؤں سے اسے اس لذت سے ہمکنار کریں۔ جب تک کہ حیوانی غذاؤں میں گھرا رہے گا انسانی غذا کا احساس اسے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، روحانی غذاؤں کی لذت کا احساس وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا العلم فی الجوع، کہ علم کی لذت جو حاصل ہوتی ہے وہ بھوک میں حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو لذتوں کا ادراک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ لذتوں پہ جب تک پہرا نہیں بیٹھے گا، جب ان لذتوں میں گھرا رہے گا تو اس لذت کا ادراک مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حیوانی لذتیں انسانی لذتوں کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، یہاں کی لذتیں وہاں کی لذتوں کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مانوی لذتوں سے بہرہ مند ہو تو اسے تھوڑی دیر کے لیے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گا، حیوانیت سے منہ موڑنا ہوگا۔ پوری طرح سے تو انسان حیوانی دنیا سے دور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود ایک حیوان ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ اس سے پرہیز کر سکتا ہے۔ یہی فرق حیوان اور انسان کے درمیان میں ہے کہ جب انسان کو روکا جاتا ہے تو انسان رک جاتا ہے، حیوان کو لاکھ روکا جائے حیوان نہیں رک سکتا ہے، اس کی غریزی صلاحیتیں اسے منع نہیں کرتی ہیں بلکہ ٹوٹ پڑنے پر اسے مجبور کرتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقوی کو صرف منفی انداز ہی میں نہ سوچیں کہ صرف بچنے کا نام، بھاگنے کا نام، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے ہی کا نام تقویٰ ہے، بلکہ تقویٰ ایک مثبت صفت بھی رکھتا ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے اور برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے سے دور رہ سکتا ہے اور برائیوں سے دور رہ سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہی اپنے تمام صلاحیتوں کو جو پروان چڑھانا ہے، معاشرے کے اندر ہی پروان چڑھانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ہی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار 3 مہینوں سے کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ تو غفلت کی حالت میں داخل ہو گئے، اچانک ماہ رمضان آ گیا اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ لیکن وہ لوگ جو ماہ مبارک رجب میں جنہوں نے جو ہے اعتکاف کر کے روزے رکھ کر انتظار کیا تھا ماہ مبارک رمضان کا، تو ان کے لیے تو یہ مہینہ بڑے انتظار کے بعد آیا ہے۔ اور جیسا کہ حضور نے خطبہ شعبانیہ میں شعبان کے مہینے ہی میں اس بات کی اطلاع دے دی کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ وہ مہینہ تمہارے سے نزدیک ہو رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمتیں لیا ہوا ہے، جو برکتیں لیا ہوا ہے، جو مغفرت لیا ہوا ہے، وہ مہینہ کے جس کے دن تمام دنوں سے فضیلت، وہ مہینہ سارے مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ افضل الشہور ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالیہ افضل اللیالی و ساعاتہ افضل الساعات، کہ یہ مہینہ تمام مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے، اس کے دن تمام دنوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں تمام راتوں پہ فضیلت رکھتی ہیں، اور اس کے ساعات، اس کے لمحے لمحے تمام لمحات پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ جو اس مہینے میں تھوڑی بھی نیکی کرے گا اسے بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ واجب نمازوں کا ثواب بھی عام طور پہ پڑھی جانے والی واجب نمازوں سے زیادہ ثواب، مستحب نمازوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ہے کہا گیا نومکم عبادہ، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، جس میں سانس لینا بھی تمہارے لیے تسبیح و تحلیل شمار کیا جائے گا، سانس لینا بھی تسبیح ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کہا کہ جاگ کر غیبت نہیں کر سکتے، تہمتیں نہیں لگا سکتے، تانے نہیں دے سکتے، تشنے نہیں دے سکتے، کسی کی برائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے ماہ مبارک رمضان میں گویا حالت احرام میں بندہ آ جاتا ہے، بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسا کہ امام خمینی فرماتے تھے عالم محضر خداست، عالم محضر خداست، در محضر خدا گناہ نہ کنیت، کہ عالم جو ہے اللہ کے حضور میں ہے، اللہ کے حضور میں گناہ مت کرو۔ جیسے مسجد میں انسان گناہ کا تصور نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کو وہ اللہ کے محضر میں شمار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں، اس کی بارگاہ میں ہیں، جبکہ یہ ساری زمین جو ہے وہ سجدگاہ ہے۔ ہم جس مٹی پہ سے پیر رکھ کے گزر رہے ہیں وہ خاک وہ ہے جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی گویا ہم آیات ہائے الہی کے درمیان میں ہیں۔ اسی لیے امام حسین کہتے ہیں اگر تمہیں گناہ کرنا ہو تو اللہ کی خلقت سے باہر چلے جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت سے باہر نکل کر جتنا چاہے گناہ کرو، تو وہ جہاں جہاں جائے گا، بلکہ وہ اپنے وجود سے تو فرار نہیں کر سکتا ہے، تو ہر جگہ اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حکومت ہر جگہ انسان کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ مہینے کو خاص طور پہ کہا گیا کہ اگر گناہوں کے بوجھ سے کمر جھکی ہوئی ہو تو اتنا طولانی سجدہ کرو کہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور نوافل کے ذریعے سے، مستحب عبادتوں کے ذریعے سے، اور بالخصوص کہا کہ دعاؤں کے ذریعے سے، کہ دعا کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور پھر دعا جب دوسروں کے لیے کی جاتی ہے تو وہ پہلے قبول ہوتی ہے، اور دوسروں کی دعا بھی آپ کے حق میں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسرے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، جب آپ دعا کریں گے دوسروں کے لیے تو واقعی آپ مومن کہلائیں گے۔ اور مومنین کے لیے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کیا، پوری دنیا آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، پورے خلق خدا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، جتنے لوگ اس وقت زیارت کر رہے ہیں آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ آپ مومن ہیں۔ اللہ سارے مومنین کو سارے مسلمین کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ سبھی لوگ, پوری کائنات آپ کے لیے استغفار کر رہی ہے, دعا کر رہی ہے, مغفرت کر رہی ہے. تو صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف حلقہ اسلام میں چلے آنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کے لیے خود بخود دعائیں ہوتی رہیں گی. آپ کو حلقہ ایمان میں آنا ہے, پھر آپ کے لیے خود بخود دعائیں ہوتی رہیں گی. آپ کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل ہونا پڑے گا, اس کے بعد آپ پر سلام کا سلسلہ, آپ پر درود کا سلسلہ, آپ پر جو ہے نیکیوں کا سلسلہ جاری ہی جاری رہے گا. تو ہم دعا کریں کہ پروردگار سارے مسلمانوں کو, اور بالخصوص ماہ مبارکہ رمضان کو جو لوگ درک کر رہے ہیں, پروردگار ان کی دعاؤں میں اخلاص عطا فرما, پروردگار انہیں عقل سلیم اور فکر سلیم عطا فرما, پروردگار انہیں ان کے قلوب کو نور وحی سے مزین فرما, پروردگار انہیں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما, ان کے قلوب کو نور محبت اہل بیت سے منور فرما, امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. مجھ سے کہا گیا کہ ایک مرحومہ, ایک ان کی جو لوگ مرحوم ہیں ان کے لیے آپ دعائیں مرحمت کریں, اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا کے لیے دعا کریں. اسی طرح سے ایک معزمہ بیمار ہیں, ان کا آپریشن ہونے والا ہے, تو ان کے لیے آپ جو ہے امی یجیب کا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما بحق محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی علی محمد و آل محمد, ثم الصلاة والسلام على صدیق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, صلی علی محمد و آل محمد, وعلى علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, اللهم صل علی محمد و آل محمد, وعلى سبتین الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی وحجۃ القائم المنتظر المہدی اجل اللہ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں کیا گزر رہی ہے اور مسلمانوں کے پر کیا گزر رہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. وہ مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کے حالات سے واقف نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کے مسائل اور مسلمانوں کے مسائل سے آگاہ نہ ہو. مسلمانوں کی مدد کرنا یہ سیاسی مسائل میں نہیں آتا ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ اپنے مساکین اور اپنے فقراء کے لیے اپنا ہاتھ کھولو, ان کی مدد کرو, فقیروں کی مدد کرو, مساکین کی مدد کرو, مسلمانوں پہ رحم کھاؤ. اس وقت بچے یتیم ہو رہے ہیں, اس وقت عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, مسلمان عورتیں اور مسلمان بچوں کی دل خراش فریادوں سے اس وقت عرش الہی کانپ رہا ہے. یمن کی سرزمین پر ماہ رمضان کے شروع ہونے کے باوجود بھی بمباریوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کو افطار کرواؤ, اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس افطاری کی سکت نہیں ہے وہ کیسے افطار کرائے گا؟ تو کہا اللہ تم پہ رحم کرے، ایک کھجور، آدھا کھجور اور پانی سے بھی اگر کسی کے تم نے افطار کروایا تو ایسا ہے جیسے تم نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ جہاں حضور کی اتنی تعلیمات ہیں کہ روزہ داروں کو افطار کرواؤ، آج یہاں روزہ داروں پر بم گرائے جا رہے ہیں، بارود گرایا جا رہا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان مسلمانوں کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، مسلمان مسلمانوں کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، مسلمان مسلیوں کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، مسلمان روزہ داروں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس وقت یہ کیسا عجیب زمانہ ہے، ہم مومنین ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ ایک بزرگ ہمیں دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کو شر علماء و خطبہ سے محفوظ رکھے، شر علماء و ذاکرین سے محفوظ رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوچیں آخر مسلمان، کیا نوبت آ پہنچی ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان مسلمانوں سے پریشان ہیں؟ یہ بم کون گرا رہا ہے؟ کسی کافر ملک سے بم نہیں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں، یقیناً ان کا ہاتھ ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ، لیکن مسلمان مسلمانوں کے لیے آلہ کار بن رہا ہے۔ مسلمانوں کے گلے پہ جو خنجر ہے، وہ خنجر جو کاٹ رہا ہے وہ خود مسلمان کے ہاتھ سے کاٹ رہا ہے، اگرچہ کہ خنجر کسی اور نے بھیجے ہوں گے، اسلحے کسی اور نے بھیجے ہوں گے، بارود کسی اور نے بھیجے ہوں گے، یقیناً یہود و نصارہ کی طرف سے اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے پورے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی خاطر، ان کی حمیت و غیرت کو ختم کرنے کی خاطر، ان کی وقت اور ان کی شرافت اور ان کی عظمت کو ملیا میٹ کرنے کی خاطر دشمنان اسلام ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں، شیعوں کو ختم کرنے کے لیے خود شیعوں کو ذریعہ بنا رہے ہیں، اہل سنت کو ختم کرنے کے لیے خود اہل سنت کو ذریعہ بنا رہے ہیں، وہابیت خود وہابیت کے ہاتھ دم توڑ دے گی۔ آج جو وہابیت بدنام ہو رہی ہے، آج جو سلفیت بدنام ہو رہی ہے، میرے سلفی بھائی غور کریں اس بات پر، تمہاری عزت نیلام ہو رہی ہے، تمہاری عظمت نیلام ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں وہابیزم کو ایک خاتلوں کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ کیا میں کہتا ہوں کہ سارے وہابی خاتل ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ کیا اس حقیقتوں کا آپ انکار کر دیں گے؟ وہ انسان ہے نا، ہر انسان خونخوار ہوتا ہے، ہر انسان درندہ ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مذہب یہ سکھاتا ہے، یہ تو بچپن سے ہم پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ مذہب کبھی بھی برائیوں کی دعوت نہیں دیتا، لیکن اس مذہب کے بعض پیروکار، بعض ایجنٹ اور بعض جو ہے خونخوار درندے جو اس مذہب کا لبادہ اوڑ کر اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں، کچھ لوگ وہابیت کی بھیس میں درندے آ گئے ہیں، جیسے حاجیوں کے بھیس میں یزیدیت آ گئی تھی، اسی طرح آج کی یزیدیت احرام کی حالت میں آ رہی ہے اور حاجیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ حرم الہی میں خون بہایا گیا؟ جب کرین گرائی گئی تھی اسی وقت میں نے کہا تھا، لیکن میرے بیانات ابھی میں نے کیونکہ اخبار میں بیان نہیں دیا تھا، اس لیے کہ بات اخبار میں کہنے کی بھی نہیں تھی کہ اس سے بہت کم لوگ مرے ہیں، اس سے زیادہ لوگ کو مارنے کا ان کا پلان ہے۔ اس کے بعد جو حادثہ ہوا، اس نے کرین حادثے کو بھی جو ہے مات دے دیا، اس میں تو چند سو لوگ مارے گئے تھے، اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ان کا خیال شاید یہ تھا کہ اس سے ہزار لوگ مارے جائیں گے، نہیں مارے گئے ہزار لوگ، اتفاق کی بات، 600-700 پتہ نہیں، عدد مجھے یاد نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو حادثہ ہوا مینا میں، اس میں ہزاروں لوگ شہید کیا گیا۔ تب اندازہ لگائیں کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا جا رہا ہے، لوگ کس پر اعتبار کریں گے؟ مسلی سامنے ہیں آپ کے، مسلین کے درمیان میں، مسجد کے اندر بلاسٹ ہو رہا ہے، تو آدمی کہاں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ انسان پناہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کو جاتا ہے، یہ لوگ اللہ کے گھر کو ویران کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں ابھی سعودی عربیہ میں تھا، حصہ میں تھا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو جمعے کے دن کہا جا رہا ہے کہ خارجی نماز نہیں پڑھ سکتے، باہر کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ خطرہ ہے، مسجدوں کو کے اوپر جو ہے تحدید کی گئی ہے، بلاسٹ کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں مسجدوں میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، ساری مسجدوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ تاکہ مسجدوں پہ تالا لگ جائیں. تو یہ کون چاہ رہا ہے مسجد پہ تالا لگے؟ یہ کون چاہ رہا ہے؟ مصلی چاہ رہے ہیں، اللہ والے چاہ رہے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں. سب سے بڑا ظالم کون ہے جو ذکر الہی سے روکے مسجد میں؟ یہ لوگ روک رہے ہیں لوگوں کو. تو آپ کہیں گے کہ یہ سلفی یہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں ہو سکتا سلفیوں کے بھیس میں ہوں گے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے اتحاد کی باتیں کتنی ہو رہی ہیں دنیا میں، کیا اس کی کمی ہے؟ جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں مسلمانوں کی اتحاد کی آوازیں بھی کم نہیں آ رہی ہیں. جس عالم کو دیکھیے، جو خطبہ آپ سنیں گے پوری دنیا میں، جہاں جہاں پہ بھی آپ خطبہ سنیں گے، سب یہی کہیں گے کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ. سب دعا کر رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے. کون ہیں جو فساد کر رہے ہیں نا، جو برائیاں کر رہے ہیں، جو غیبتیں کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں، جو ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی یہی دعا کر رہے ہیں، پروردگار مسلمانوں میں اتحاد. کیسے اتحاد قائم ہوگا؟ دعائیں کرنے سے کیا اتحاد قائم ہوگا؟ کیسے اتحاد قائم ہوگا؟ مسلمان غور کریں اس بات پر، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنا لٹریچر بانٹا جاتا ہے، آئے دن بس تقسیم ہو رہا ہے، اتحاد اسلامی دعوت، کتنے میگزین نکل رہے ہیں، دنیا میں لاکھوں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے اتحاد کی خاطر، مگر کوئی اتحاد ہو رہا ہے عملی طور پہ؟ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا ہے کہ آخر اتحاد ہو کیوں نہیں رہا ہے، وجہ کیا ہے اتحاد نہیں ہونے سے؟ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن مسلمان غور کریں اس بات پر کیوں. اس لیے کہ اتحاد کے لیے لقلق زبانی صرف استعمال ہو رہا ہے، زبان ہل رہی ہے لیکن عملی طور پر ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ہم اتحاد کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھنا نہیں چاہتے اتحاد کے لیے. کوئی بڑھ رہا ہے؟ آپ بتائیں. بہت سارے لوگ اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں یقیناً درمیان میں ہیں جو ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو نکلتی نہیں ہیں. لاکھ ہم بیٹھ جائیں، ہمارے جسم ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے جلسے ہوتے ہیں، ہم خود ہزاروں جلسوں میں جاتے ہیں اہل سنت کے ساتھ اور اہل حدیث کے ساتھ اور تمام فرقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آپ بتائیے واقعی ہمارے دل بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے تو ساتھ میں ہیں لیکن ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. سب جانتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں ہیں بیٹھی ہوئی، اور کسی نے بٹھائی ہے، ایسا نہیں کہ بیٹھی ہوئی ہیں، بٹھائی گئی ہیں. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں شیعوں کے بارے میں کہتا ہوں، کیونکہ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے پہلے شیعوں کو میں کہتا ہوں، تاکہ میرے دوسرے مسلمان بھائی یہ نہ تصور کریں کہ یہ اپنے لوگوں کو نہیں کہتے ہیں، صرف ہم ہی کو کہتے ہیں. بھائی کتنے ایسے ہمارے خطیب ہیں جنہوں نے ہمارے عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے. دیکھیے کسی اور کی بات کو تمام مسلمانوں پہ تھوپی ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں رسول کو اپنے جیسا سمجھنے والے مسلمان. آپ بتائیے کون سا سنی مسلمان ہے جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ وہ بیچارہ تو سلفیوں سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ رسول نوری تھے خاکی نہیں تھے. یہ تو خود بیچارہ ہمارا بھائی ان افکار سے جنگ کر رہا ہے. مثال کے طور پر کون ہے جو اہل بیت کی عظمتوں کو گھٹاتے ہیں؟ کون سا میرا سنی بھائی ہے آپ بتائیے جو اہل بیت کی عظمتوں کو گھٹاتا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں؟ لیکن کیا ہے یہ سب باتیں؟ یہ سب باتیں یہ ہیں کہ ہم نے کسی اور کی باتوں کو کسی اور پہ تھوپ دی. کوئی اور کہہ رہا ہے، ہم نے اس بات کو ان لوگوں پر، سواد اعظم پہ تھوپ دی اور کہا کہ جو ہے دشمن اہل بیت. کون ہے دشمن اہل بیت آپ بتائیے؟ دنیا میں کوئی آج جو ہے میں نہیں سمجھتا کوئی دشمن اہل بیت. ہاں البتہ بعض افراد دشمنان اہل بیت سے دوستی کا دم بھر رہے ہیں، لیکن یہ بعض افراد کر رہے ہیں نا، یہ مسلمان تو نہیں کر رہا ہے. لیکن شیعہ ذاکرین نے دوسروں کی باتوں کو ایسے بیان کیا کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنی بھائیوں کی طرف اشارہ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سنی بھائیوں کی طرف اشارہ نہیں ہے. لیکن کیا پتا، نہ ان کو پتا ہے نہ سننے والوں کو پتا ہے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. رسول کی عظمت کو گھٹانے والے، اہل بیت کی عظمت کا انکار کرنے والے اور قاتلان حسین سے رشتہ جوڑنے والے کون ہیں؟ یہ تو مسلمان نہیں ہے. اچھا ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی. میں نے کتنے اہل سنت دوستوں سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی ایک ہی مسئلہ ہے عابدی صاحب، ایک ہی بات ہے، تین اور ماں کو چھوڑ کے بات کریے آپ. मैंने कहा बिल्कुल ऐसी बात करते हैं, हमने कब तबर्रा किया है? तबर्रा तो हम दोनों मिलके करते हैं, सारे मुसलमान तवल्लाई और तबर्राई हैं, लेकिन जहन में कुछ बातें बैठी हुई है कि शिया तबर्रा करता। मैं कहता कौन सुन्नी ऐसा है जो तबर्रा नहीं करता? जो सुन्नी तबर्रा ना करे वो सुन्नी नहीं हो सकता है। यानी तबर्रा किसे कहते हैं? यानी दुश्मनाने अहले बैत से जो डिक्लेयर दुश्मन हैं उनसे दूरी इख्तियार करना। तो कौन सा सुन्नी मुसलमान ऐसा है जो यजीद से राह और रस्म रखता है, मुझे बताइए? जो शिमर और इब्ने साज और हमारे साज से रिश्ता रखता है, सनान इब्ने अनस से रिश्ता, जिसके बारे में ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये दुश्मन अहले बैत है, उनसे हर मुसलमान दूरी इख्तियार करता है। जब उन्हें यकीन हो जाए कि ये अमीरुल मोमिनीन का खातिल था, तो क्या उससे सारे मुसलमान रिश्ता जोड़ते हैं या दूरी इख्तियार करते हैं? जब मालूम हो जाता है कि ये खातिल हुसैन है, डिक्लेयर हो जाता है तारीख के पन्नों से, तो सारे मुसलमान कहते हैं कि हाँ हम दुश्मनान हैं। तो अब सवाल ये है कि जब सुन्नी भी तबर्राई है, शिया भी तबर्राई है, तो फिर ये जहनों में तहफ्फुज़ात क्यों हैं कि वो तबर्राई है हम तबर्राई नहीं है? भाई हम दोनों तबर्राई हैं। ये जहनों में बिठाया गया है कि शिया जो है असहाब को नहीं मानते। मैं पूछता हूँ कि अबू ज़र गफ़ारी सहाबी नहीं रहे? नहीं रहे तो कह दो कि नहीं है। क्या सलमान फारसी सहाबी नहीं है? क्या अम्मार यासिर सहाबी नहीं है? क्या मिगदाद और अम्मार सहाबी नहीं है? मैं सारी बातें खुल के कहना चाहता हूँ, इसलिए कि बातें खुल के कहने की है, चाहे लाख लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, जब तक बात साफ मुसलमानों के सामने नहीं आएगी, नहीं ये बात जो है अवाम के सामने जाएगी, तो क्या आप अंदर बैठे बैठे कुछ साजिशें कर रहे हैं जो बाहर बात ना जाए? जाए बाहर बात कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बात वही है जो बाहर जाए। वो कौन सी बात है जो बाहर ना जाए? क्या मुसलमानों के खिलाफ हम कुछ साजिश कर रहे हैं जो बाहर बात ना जाए? ये सारी बातें सामने आने की जरूरत है। हम कभी भी जो है सहाबा की तौहीन नहीं की है, बल्कि सहाबा पे जान निछावर किए, सलमान पे जान निछावर किया, मिगदाद व अम्मार पे जान निछावर की, हमने बिलाल हबशी का एहतराम किया। हाँ बात आती है चंद सहाबा के बारे में जिस पर बहस होनी है, अभी मसला अभी जो है ज़ेर तहकीक है, लेकिन कुछ तो हकीकत में डिक्लेयर हो चुके हैं दोनों के नज़दीक। मिसाल के तौर पर सैयद उश्शौदा हज़रत हमज़ा का जिगर खाने वाली जिगर खार राय हिंदा, क्या डिक्लेयर नहीं है? है उसके। अब आप बताइए कौन सा मुसलमान है जो उस पर लानत नहीं भेजेगा? भेजेगा ना। लेकिन हमारी महफिलों में बनी उमैया का जिक्र ही ख़त्म हो गया। मैं तो कहता हूँ कि शियों ने तबर्राबाजी ख़त्म कर दी है, शिया तबर्राबाजी भूल चुका है। आप बताइए, मैं हज़ारों मजलिसों में गया शियों की, और ख़ुद शिया होने की हैसियत से, शिया होने की हैसियत से मजलिसें भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने किसी मजलिस में ये नहीं सुना कि बर यजीद लानत किसी ने कहा हो। कान तरस गए, बर शिमर लानत नहीं सुना, बर अमर साद लानत नहीं सुना, बर हिंदा जिगर खारा, हिंदा फिन्नार, हिंदा फिन्नार नहीं सुना मैं। फिर क्या सुन रहा हूँ मैं? जो कुछ सुनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए ताकि शिया सुन्नी के दरमियान इफ्तराक डाला जाए, वो बातें सुनाई जा रही हैं। ये कौन कर रहे हैं? ये खुद बनी उमैया के अहलकार कर रहे हैं। कुछ लोग बनी उमैया को प्रमोट कर रहे हैं, बनी हाशम और बनी उमैया का झगड़ा फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं तारीख में। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि शियों ने अपने दुश्मनों को भुला दिया है, किसी और को दुश्मन समझ रहे हैं, जबकि उनका दुश्मन कोई और है। हम ये बात कह चुके हैं कि इस्लाम की बिसात के सब मोहरे हैं, जिस इस शतरंज की महाज पे जिसका दिमाग नाच रहा था वो कोई और था, उसी की औलाद थी जिसने इस्लाम का सत्यानाश किया, घोड़े दौड़ाए, इज्जतों को पामाल किया। किसने किया? ये बनी उमैया ने किया। आज बनी उमैया को हम भूल चुके, आज ख़ानदान बनी उमैया को हम भूल चुके, जिसके नतीजे में कुछ मुसलमानों को यहूद व नसारा वरगला कर, उन्हें बनी उमैया का सपोर्टर बनाकर, बनी उमैया का दोस्त बनाकर, बनी उमैया को खबरों से निकाल कर उनके नाम से बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई जा रही हैं। بڑی بڑی مسجدیں ان کے نام سے بنائی جائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دونوں مسلمانوں کے درمیان افتراق کی وجہ سے. ان دو مسلمانوں کے درمیان افتراق کون ڈال رہا ہے؟ اس ہاتھ کو تلاش کرو, اس ہاتھ کو تلاش کرو جو شیعہ سنی کے درمیان افتراق ڈالنا چاہتا ہے. تو یقیناً جو شیعہ سنی کو لڑانا چاہ رہا ہے خلفاء کا نام لے کر یا اما عائشہ کا نام لے کر, یہ کوئی اور کر رہا ہے. ہم ہندا کو چاہ کے بھول جائیں اور یہ لوگ ہندا کے نام سے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں. ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں. ابو سفیان کے نام سے مسجد بن رہی ہے, حضرت معاویہ کے نام سے مسجدیں بن رہی ہیں, اب یزید کو بھی کچھ بنانے کی کوششیں جاری ہیں. یہ کیوں ہیں؟ ہم مسلمانوں کے درمیان افتراق کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے درمیان کوئی سازش کر کے ہم کو لڑا کے کوئی تماشا دیکھنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم دونوں مل کے کیوں بنی امیہ سے نہیں لڑتے؟ ہم شیعہ سنی مل کے بنی امیہ کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بنی امیہ کی نسلیں جامعۃ الازہر کو ملیا میٹ کر دینا چاہتی ہیں. اخوان المسلمین کا انہوں نے خاتمہ کیا, پھر بھی انہیں ہوش نہیں آ رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ایران کے اگر دشمن ہیں تو مصر کے دوست ہیں. آپ بتائیے کہ یہ اگر حوض علمیہ خم کے دشمن ہیں تو کیا یہ جامعۃ الازہر کے دشمن ہیں؟ نہیں ہیں. جامعۃ الازہر کیا ہے؟ جامعۃ الازہر جامعۃ الزہرا ہے. یہاں فاطمین کی حکومت تھی. مصر میں اہل بیت علیہ السلام کے محبین پائے جاتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے سنی بھائی ہیں, لیکن ہمیں ساتھ سنی بھائیوں کا دینا ہے, ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا ہے. اگر مصر کو ہم نے نہیں بچایا مسلمانوں, یاد رکھو سیسی جیسے یہودی زیادہ حکومت کریں گے اور یہ لوگ بنی امیہ کے اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر گھوڑے دوڑائیں گے. جو ہو رہا ہے آج, مسلمان زندانوں میں ہیں. کسی کو فکر ہے اس بات کی کہ اخوان کے جیالے اس وقت جو ہے زندانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے سازش کارانہ ذہن کام کر رہا ہے اور ان کو رسوا کیا جا رہا ہے؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو کون سے مسلمانوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عراق کے اندر آج داعش نے کس کے گھروں کو ویران کیا ہے؟ مجھے بتائیے. صلاح الدین کون سا شہر ہے؟ شیعوں کا شہر ہے. مجھے بتائیے رمادی وغیرہ جتنے آج جو ہے فلوجہ وغیرہ جہاں جہاں پر بھی اس وقت داعش گھسی ہوئی ہے ہمارے سنی بھائیوں کو مار رہی ہے. اور ہم شیعہ فوج آیت اللہ سیستانی کے حکم سے جو جا رہی ہے وہ سنی بھائیوں کو بچا رہی ہے, عراق کے سنی مسلمانوں کو بچا. اس لیے کہ ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. ہم وہ ایک ساتھ رہے ہیں. یہ جو آج کی اخباریت کہتی ہے کہ نہیں شیعوں کو جو ہے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, ہندوؤں کا ساتھ دینا چاہیے, میں کہتا ہوں کیا گھروں کو تقسیم کر دو گے تم؟ ہمارے خاندانوں کو تقسیم کر دو گے؟ ہمارے گھر کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ویسے شیعہ نہیں ہیں آغا خانیوں کی طرح یا کسی اور کی طرح کہ ہمارے مکان جو ہے سنی اور شیعوں سے دور کسی اور جگہ پہ جا کے ہم بسے ہوں. ہمارے گھر ملے ہوئے ہیں, ہماری زندگیاں ملی ہوئی ہیں, ہمارا خون ملا ہوا ہے, ہماری رشتہ داریاں ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو کیا ہم محلے چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم خون تقسیم کر لیں گے؟ کیا ہم رشتوں کے درمیان دراڑیں ڈال لیں گے؟ ہمارے مشترکات ہیں. ہم اللہ کو ماننے والے, ہم رسول کو ماننے والے, ہم اہل بیت کو ماننے والے, ہم دشمنان اہل بیت سے جنگ کرنے والے, ہم سارے مسلمان ایک ہیں. لیکن کچھ شیعہ ناعاقبت اندیش جو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں, اور بعض اہل سنت کے بھائیوں کے ذہن میں غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں. غلط فہمیاں ہیں کہ اصحاب کو نہیں مانتے. ارے اصحاب پہ جان قربان کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے. حضرت علی صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمۃ الزہرا صحابیہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ صحابیہ ہے نہیں؟ ازواج کی مخالفت کون کرتا ہے؟ کیا ماریہ قبطیہ صحابیہ نہیں ہے؟ کیا ماریہ قبطیہ زوجہ رسول نہیں ہے؟ کیا ام حبیبہ زوجہ رسول نہیں ہیں؟ کیا ام سلمہ زوجہ رسول نہیں ہیں؟ کیا خدیجۃ الکبریٰ زوجہ رسول نہیں ہیں؟ کوئی زوجہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ ازواج کے خلاف ہے؟ کیا یہ ازواج نہیں ہے؟ ام سلمہ ازواج میں نہیں ہے؟ لہٰذا اس بارے میں غور کریے مسلمانوں کہ ہماری تقدیر جڑی ہوئی ہے. ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے, ہمیں آپس میں متحد رہنا ہے. رہنا نہیں ہے, ہے بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, کاندھے سے کاندھا ملانے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ساتھ مسجدوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تب کہیں دشمنان اسلام ہم سے خوف زدہ ہوئے۔ ہم دعا کریں پروردگار مسلمانوں میں حقیقی اتحاد ایجاد فرما، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہم مسلمان کو تڑپتا ہوا نہ دیکھیں، ہم مسلمانوں کو بے کس و بے سہارا نہ دیکھیں، ہم یہ سمجھ کر بچوں پر رحم نہ کھائیں کہ یہ ہمارے فرقے کا بچہ نہیں ہے۔ ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اندر اتنا رحم آ جائے، ہمارے دلوں میں اتنی نرمی آ جائے کہ ہم ہر مظلوم کی نصرت کر سکیں، ہر مظلوم کی مدد کر سکیں، جہاں جہاں پر بھی لوگ اللہ کا نام لینے والے ہیں، جہاں جہاں پہ لوگ اللہ کے بندے ہیں، ان سب پر پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرما، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو بخش دیں پروردگار، انہیں توفیق عطا فرما، ہدایت کی توفیق عطا فرما پروردگار، انہیں اہل بیت کی توفیقات سے انہیں محروم نہ کر، اہل بیت علیہ السلام کی رحم و کرم اور نبی کریم کی رحمتوں سے انہیں دور نہ فرما۔ امام اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آوان و انصار۔